احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے اس سیمینار کا آغاز کر رہے ہیں میں تمام شرکاء سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کا آغاز کیا جا سکے آج کے اس سیمینار کی صدارت کے لیے میں دعوت دوں گا بانی تنظیم اسلامی اور بانی انجمن خدام القرآن عالم اسلام کے مشہور مفکر قرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں ہمارے معزز مہمان مولانا محمد سلفی صاحب ستاریہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین تشریف لا چکے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں مولانا محمد سلفی صاحب اب میں گزارش کروں گا امیر تنظیم اسلامی پاکستان اور نگران انجمن خدام القرآن سندھ حافظ عاقب سعید صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں ملک کے مایا ناز دانشور اور اسکالر ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب ہمارے دو دیگر معزز مہمان گرامی وہ بھی ابھی پہنچا ہی چاہتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں اس کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ اسامہ علی کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں حافظ اسامہ علی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ترجمہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسا کہ اس کے اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم حالت فرما برداری میں ہو، اور مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو، اور یاد کرو اللہ سبحانہ و تعالی کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، سو تم اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے کنارے بھی کھڑے ہوئے تھے سو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو، اور چاہیے کہ تم میں ہمیشہ ایک گروہ رہے جو دعوت دیتا رہے خیر کی طرف، اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یقیناً یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.
جزاک اللہ. حافظ اسامہ علی سورہ آل عمران کی آیات 102-104 کی تلاوت اور ترجمہ بیان کر رہے تھے. ملک عزیز اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے، اور وادی سوات اس وقت جس طرح سے لہو میں تر بتر ہے اس پر ہر صاحب ایمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں سیمینار کے آغاز میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے انداز میں چند اشعار سے اس کا آغاز کرتا ہوں. لہو میں تر بتر وادی، لہو ہے سر بسر وادی، ستم کی انتہا یہ ہے، علم کی انتہا یہ ہے، گھروں سے کر دیا بے گھر، پھرے انسان سبھی در بدر. آپ کے علم میں ہے کہ 25 لاکھ انسان اس وقت جو ہے اس المیے سے دوچار ہیں کہ گھروں سے کر دیا بے گھر، پھرے انسان سبھی در بدر، کرم مالک کرم ہم پر، رحم مالک رحم ہم پر، کرم مالک کرم ہم پر، رحم مالک رحم ہم پر، نبی کا واسطہ تجھ کو، دکھا دے راستہ مجھ کو، نوائے بے نوا سن لے، صدا میرے خدا سن لے، اسے آباد کر دے تو، ہمیں پھر شاد کر دے تو، یہاں اترے نہ میزائل، یہاں کوئی نہ ہوگا گھائل، وہ چشمے گنگنائیں پھر، پپیہے چہچہائیں پھر، چمن میں پھر بہار آئے، گلوں میں پھر نکھار آئے، خطائیں معاف کر مالک، دلوں کو صاف کر مالک، بنا دے پھر ہمیں بھائی بھائی، کہ ہیں اسلام کے داعی، دلوں میں پیار پھر یوں بھر دے، بہم شیر و شکر کر دے، محبت کی امی کر دے، وفا کی سرزمی کر دے، اسے پھر سے ہنسی کر دے، سوات دل نشیں کر دے، آمین۔ اب سیمینار کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا حافظ عاقف سعید صاحب، امیر تنظیم اسلامی پاکستان اور نگران انجمن خدام القرآن سندھ۔ جناب حافظ صاحب اس سیمینار کا اوپننگ خطاب فرمائیں گے، جس میں اس سیمینار کی غرض و غایت، اس کے مقاصد، اور اس میں جو اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ، کہ شریعت کیا، کیوں اور کیسے، اس پر محترم حافظ عاقف سعید صاحب خطاب کا آغاز کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں آغاز ہی میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آج کے اس سیمینار میں، جو اصل میں تنظیم اسلامی کی جانب سے ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، وقت کا بہت اہمیت کا حامل اور حساس اور نازک موضوع، کہ شریعت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں خطاب کرنے نہیں آیا بلکہ میزبان کی حیثیت سے میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور خاص طور پر جو ہمارے مقررین ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور خوش آمدید بھی کہنا ہے کہ ہماری دعوت پر انہوں نے وقت نکالا اور ہماری رہنمائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ میں عنوان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جس کی طرف محترم اور معزز ہمارے جو مقررین ہیں ان کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ابھی ذکر ہوا تھا سوات کا، یہ شریعت کا موضوع اس وقت پھر زبان زد عام و خاص ہے، اس کا ایک پس منظر ہے آپ سب کو معلوم ہے، اور سوات کے اندر جو ابھی کہا گیا کہ وہ وادی لہو تر بتر ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ دو چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں کھل کر، ایک یہ کہ نفاذ شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ، اور پھر وہاں کی جو خاص حالات ہیں اس میں فوجی ایکشن، اس کا کیا جواز ہے، کتنا جواز ہے، جواز نہیں ہے، حقائق کیا ہیں، میڈیا کیا پیش کر رہا ہے، اور ایک پروسیس جس کا آغاز ہوا تھا بڑے صحیح انداز میں، کہ سوات کے علاقے میں جو بھی جرائم پیشہ لوگ آ چکے ہیں، ہماری 9/11 کی جو ہمالیہ جتنی بڑی غلطی تھی اس وقت، کہ امریکہ کی حمایت کی فرنٹ لائن الائی بن گئے، کس کام میں، افغانستان کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں، اسلام اور مسلمانوں کو زج کرنے، اور بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ان کا نام و نشان مٹانے کی امریکی مہم میں ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور پھر امریکہ کے ڈکٹیشن پر ہم نے اپنے ہی لوگوں پر حملے کرنے شروع کیے، فوجی ایکشن شروع کیا، پکڑ دھکڑ شروع کی، اس کے بدلے میں ڈالر وصول کیے۔ اس سب کے نتیجے میں جو اس وقت انتشار کی کیفیت ہے، جو بگاڑ آیا، جو فساد فی الارض وہاں پر تھا، اس کو سنبھالنے کا بہت صحیح طریقہ تھا جس کا آغاز ہوا تھا۔ صوفی محمد صاحب کو بلایا گیا تھا کہ وہ آئیں اور امن قائم کرنے میں ہماری مدد کریں، ان کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا 20 سال سے چلا آ رہا تھا کہ اس علاقے میں شریعت چاہیے ہمیں، قاضی کورٹس، اے ایم پی کی حکومت نے یہی کیا کہ ہم آپ کا مطالبہ مان لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، اور یہاں پر جو جرائم پیشہ افراد آ گئے ہیں کچھ طالبان کے پردے میں، اس کے بھیس میں، ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کیجئے۔ یہ ایک بڑا صحیح قدم تھا جو اٹھا کہ شریعت نافذ ہو جائے اور صوفی محمد صاحب جو اس علاقے میں بڑا اثر رکھتے ہیں، وہ ایک درویش آدمی ہے، بڑے مخلص آدمی ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں شریعت کے لیے، 20 سال کا ان کا جو ہے ایک ریکارڈ وہاں کے لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ پرامن رہے، ان کو استعمال کیا جائے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پھر جو اصل پاکستان کے دشمن عناصر وہاں آ چکے ہیں، رو کے ایجنٹ ہوں، موساد کے ہوں، سی آئی اے کے پھیلائے ہوئے وہ جو کانٹے بچھائے گئے ہیں اس علاقے کے اندر پچھلے 8-10 سال کے اندر، ان سب کو چننے کے لیے ایک پروسیس کا آغاز کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت المناک داستان، اور اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ لفظ شریعت ہی کو مذاق بنا دیا گیا، شد پریشہ خواب من از کثرت تعبیر ہا، اور اسی پہلو سے آج کا یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، کیونکہ اشکالات اٹھائے گئے، کیا شریعت جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر لائی جاتی ہے، صوفی محمد صاحب کی شریعت ہمیں قبول نہیں ہے، طالبان کی شریعت ہمیں قبول نہیں ہے، تو بھائی کس شریعت ہے کیا، کس کی شریعت؟ یہ جو سوالات اٹھے ہیں، اور اس حوالے سے جو پھر جس قسم کی باتیں کہی گئیں شریعت کے بارے میں، شریعت کی سزاؤں کے بارے میں، میں لرزہ طاری ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے غضب کو بھڑکانے کی کوئی کسر جو ہے اس میں چھوڑی نہیں ہے۔ یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں وضاحت کے لیے کہ اصل میں شریعت ہے کیا اور کیوں، کیا ضروری ہے نفاذ شریعت یا بے معنی ہے، معاذ اللہ، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو بے معنی سمجھا ہے، 63 سال ہو گئے پاکستان میں شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکا، اور ہمیں کوئی احساس سے زیاں بھی نہیں، پوری پاکستانی قوم اس کا یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ شریعت کا نفاذ ہو، بدقسمتی سے، تو کیا یہ کوئی اضافی شے ہے اور کوئی ہمیں آپشنل، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دے دیا تھا کہ تمہارے پاس آپشن ہے، شریعت تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تم نافذ کرو یا نہ کرو، بات کوئی نہیں ہے، فرق کوئی واقع نہیں ہوتا، جنت میں تمہاری سیٹ ریزرو ہے، اللہ کے ہاں تم پھر بھی اسی طرح وفادار شمار ہوگے۔ سوچنے کی بات ہے، شریعت کیوں، بلکہ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کیوں نہیں، بار کیف یہ ہے جو جس کا جواب انشاءاللہ، اور اس میں رہنمائی ہمیں علماء سے چاہیے، اور میں اپنی ایک جو کچھ سمجھ پایا کہ شریعت کے حوالے سے جو یہاں پر غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں کہ صوفی صاحب کی یا طالبان کی ہمیں منظور نہیں ہے، تو کیا ہر شخص کی، ہر فرقے کی، ہر مسلک کی، ہر مکتب فکر کی شریعت علیحدہ ہے؟ تو جو علماء موجود ہیں میں ان سے دستبردار گزارش کروں گا کہ میری اصلاح کر دیں کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب یہ بحث اٹھی تھی اور ہمارے دینی طبقات نے مطالبہ کیا کہ یہاں کا دستور اسلامی ہوگا، تو اس وقت کے سیکولر طبقات نے یہ بات جو ہے اس کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا، کس کی شریعت، اہل حدیث کی شریعت نافذ کریں، شیعہ کی کریں، دیوبندی کی کریں، بریلوی کریں، یہاں تو سب کی شریعتیں اسلامی، سب کی الگ ہیں، بہت بڑا طعنہ تھا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ کو علم ہوگا، شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو، کہ الحمدللہ اس شر میں سے خیر برآمد ہوا۔ یہ تمام مکاتب فکر جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان سب کے جو چوٹی کی قیادت تھی وہ اس وقت جمع ہوئی 49 میں 1949 میں، مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے زیر صدارت کئی دن تک وہ اجلاس جاری رہا کہ کوئی متفقہ دستور بنایا جائے جس میں یہ تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ایک ہی دین پر، ایک ہی شریعت پر، ایک ہی اسلام پر متفق ہوں، کہ یہ دستور اگر قائم کر دو تو ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل۔ اور الحمدللہ کہ وہ 31 علماء جو سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے 22 نکات مرتب کر کے ایک مکمل دستور کا خاکہ جو ہے وہ پیش کر دیا، یہ ہے ہماری طرف سے متفق علیہ دستور، یہ ہے شریعت، یہ دین، اس کو نافذ کرو، ہو یا کوئی وہام رہا ہی نہیں، سب کی شریعت ایک۔ سب کا اس پر اتفاق ہے اور سب کی چوٹ اس وقت کی جو چوٹی کی قیادت تھی لیڈرشپ ان سب کے دستخط موجود ہیں. اور مجھے بعد میں لیاقت بلوچ صاحب نے بھی بتایا تھا کہ 1995 میں جب ملی یکجہتی کونسل جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا, کیونکہ وہ دور وہ تھا کہ ہمارے دشمنوں نے شیعہ سنی فساد پیدا کیا, روب کی جو ہے کاروائیاں تھیں, جیسے آج بھی آپ جب ٹریس بیک کرتے ہیں کہ مناوا میں پولیس کیمپ پر جو حملہ ہوا ظاہراً وہ شاید کچھ قبائلی تھے لیکن اس کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا, ہماری حکومت کی ماننے پر مجبور ہوئی کہ وہ رو تھی, یہ بھارت کی خفیہ ایجنسی تھی جس نے یہ کام کروایا اور یہ سب اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اس وقت بھی شیعہ سنی جو ہے اس فساد کو ہوا دینے کے لیے جو کام ہو رہے تھے کہ کبھی امام بارگاہوں پر فائرنگ ہو گئی اور وہاں بے شمار بھون دیے گئے, کبھی مسجد کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کر کے وہاں بے شمار جو ہے وہ اپنی جان سے گئے, یہ جو کیفیت تھی اس وقت ملی یکجہتی کونسل جو ہے پاکستان میں وجود میں آئی تھی. اور پھر تمام مکاتب فکر کے علماء پھر جمع ہوئے توپ کی لیڈرشپ, ان سب نے وہ 1951 یا 49 کا جو معاہدہ تھا 22 نکات اس پر دوبارہ اتفاق رائے کیا اور دوبارہ دستخط کیا اس وقت کی لیڈرشپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حوالے سے تمام مکاتب فکر متفق ہیں اور ایک دستور جو ہے ان کی جانب سے پیش کیا گیا کہ یہ قائم کر دو تو یہ شریعت کا نفاذ ہوگا, یہی دین کا نفاذ ہے, یہی اللہ کا نظام جو ہے وہ دستور ہے کہ جو ہمیں مطلوب ہے. چنانچہ شریعت کیا ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر شریعت فی الواقع ہماری ضرورت ہے اور کم سے کم میرا جو محدود مطالعہ ہے قرآن و سنت کا, میں اپنے مہمان مقررین کو خوش آمدید کہتا ہوں. مولانا سلفی صاحب تشریف لا چکے ہیں, ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, مولانا آصف قاسمی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے, یہ سب ہمارے شکریہ کے محتاج ہیں کہ آج اس اہم معاملے پر رہنمائی کے لیے انہوں نے وقت نکالا ہے. میں عرض کر رہا تھا میری دانش میں شریعت کیوں, یہ ہمارے لیے آپشنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب دین ہمیں عطا کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, مکمل ضابطہ حیات, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اب ہمارے پاس آپشن نہیں تھی کہ اس کو نافذ کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو قائم کریں, اس پر عمل کریں یا نہ کریں, برابر ہے. نہیں, سورہ مائدہ کی جو آیات پہلے ہی رکو میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, شامل ہے, نازل تو ہوئی تھی حجت الوداع کے موقع پر, الیوم اکملت لکم دینکم, اے مسلمانوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا, یہ اللہ کی طرف سے اعلان, دین و شریعت کامل ہر اعتبار سے مکمل قیامت تک کے لیے, واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا بھی اتمام فرما دیا, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما دیا. علماء میری اصلاح کریں گے اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکل جائے, اس آیت کے نزول کے موقع پر یہود نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمیں عطا ہوتی تو اس کے یوم نزول کو ہم اپنا سالانہ جشن قرار دیتے, عید مناتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسلام کے لیے سرٹیفیکیشن آئی ہے جن الفاظ میں آئی. اگلے ہی رکوع میں ایک بہت اہم آیت ہے, میں چاہوں گا کہ ہماری توجہ ادھر بھی ہونی چاہیے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اے مسلمانوں اب اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. ایک مکمل ضابطہ حیات جس میں انصاف ہے, کامل انصاف ہے, اور وہ نظام قائم ہو جائے تو امن و امان ہے, اور اس نظام کے قیام کے نتیجے میں انسانوں کے جو شرف انسانیت والے اوصاف ہیں, جو ملکوتی اوصاف ہیں, جو اس کی روحانی ترقی والے اوصاف ہیں, وہ ترقی پاتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کامیابی کے راستے ہموار ہوتے ہیں, وہ بہترین کامل نظام, اعلیٰ ترین نظام تمہیں عطا کر دیا, انفرادی رہنمائی بھی دے دی, اجتماعی رہنمائی بھی دے دی. اب اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو, وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس میثاق کو یاد رکھو جس میں اللہ نے تمہیں جکڑ دیا، باندھ دیا. یہ کون سا میثاق ہے؟ ہم کسی میثاق میں بندھے ہوئے نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم. ہم تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، شریعت پر عمل کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، شریعت کو نافذ کریں یا غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. کون سا میثاق ہے؟ اس سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا جب شریعت دی گئی انہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ شریعت اس لیے عطا نہیں ہوئی کہ اس کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو ایصال ثواب کے لیے یا حصول ثواب کے لیے یا اس پر ریسرچ پیپر لکھ لو اور بس قانع ہو جاؤ. اس کو قائم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ تمہارا اللہ سے عہد ہے، اس قل تم سمعنا واطعنا، جب تم نے اس کو رب مان لیا، اس رب نے اپنا قانون دستور تمہیں عطا کر دیا، اب اس سے ادھر ادھر نہیں ہل سکتے. اگر نافذ نہیں کرتے تو اللہ سے بدعہدی کر رہے ہو. قرآن کا پیغام تو میں یہ سمجھ پایا ہوں. آگے چلیے، اسی صورت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہی صورت ہے نا، تکمیل شریعت کی صورت ہے. علماء جانتے ہیں، انہی سے کچھ فیض حاصل کیا ہے. تین فتوے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی نازل کردہ اس شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، آسمانی وحی کے مطابق، اس ہدایت آسمانی کے مطابق فیصلے نہ کریں، اور یہ فیصلے کرنا یعنی اجتماعی نظام کی طرف اشارہ ہے، عدالتوں میں فیصلے ہیں اس کے مطابق، تمام معاملات اس کے مطابق طے پائیں، جو ایسا نہ کریں فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو ہیں جو کافر ہیں، یعنی اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں. شریعت مل گئی، اس کو قائم نہیں کر رہے. 90% سے زیادہ مسلمان ہیں پاکستان میں، 63 سال سے یہاں شریعت نافذ نہیں ہے. یہ فتویٰ جو آیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ صوفی صاحب کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. مولانا علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو شخص اعتقادی طور پر اللہ کی شریعت کو نہ مانے اور نافذ نہ کرے وہ تو ہے ہی کافر. اب معلوم نہیں اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے جب ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کی شریعت کو نافذ کر کے، چور کی سزا کو نافذ کر کے اور ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، ہم اپنی قوم کو ٹنڈا بنا دیں؟ یہ ظلم ہم نہیں کریں گے. ایسا کہنے والے حکمران کہاں کھڑے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اصحاب علم بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہماری اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہیں. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح کی روشنی میں ان کا مقام کیا ہے، بہتر ہے کہ علماء ہی رہنمائی فرمائیں. ساتھ ہی فرمایا جو اعتقاداً تو مانتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے، یعنی فیصلے اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہوتے ہوں جس علاقے میں، جس معاشرے میں، تو وہ عملی طور پر کافر ہیں. اعتقادی کافر نہیں، عملی کافر ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس سے آگے چلیے، اسی رکوع میں پھر ایک اور فتویٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ شریعت اللہ نے عطا کر دی ہے، ایسے ہی عطا نہیں کر دی کہ بس اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے نگاہ میں وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. یہ بڑی بے انصافی ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے. یہ رب کی دھرتی ہے یا کسی آج جو نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگایا تھا بش نے، بڑے بش نے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام چلنا چاہیے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو حکومت کرنی ہے تو آسمان میں کرے، یہاں اس کا کوئی دخل ہم برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس کے وفاداروں کو چن چن کر ختم کریں گے. تو سوال کیا ہے کہ یہ بے انصافی کیا ہے؟ دھرتی رب کی ہے، یہ دنیا اس کا مالک و خالق اللہ ہے، اور یہاں اس کے باغی کا نظام جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے، وہ شیطان معاشرتی نظام میں. آج کا جو ہے متفق علیہ نظام کیا ہے؟ ایک لفظ میں مادر پدر آزاد بے حیا تہذیب ہے آج پوری دنیا میں. یہ کیا ہے؟ شیطانی تہذیب ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اس کے بارے میں فرمایا شیطان کے بارے میں، وہ باغی اللہ کا سب سے بڑا، آج اس کے نظام کو پوری دنیا نے قبول کر رکھا ہے، مالیاتی نظام سود پر مبنی ہے، تمام عالم اسلام کا بھی یہی حال ہے، جس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف الٹیمیٹم ہے. لیکن وہ نظام پوری دنیا پر مسلط ہے، دھرتی رب کی ہو اور اس پر قابض ہو جائے اس کا باغی، اور ہم اس باغیانہ نظام کو، ابلیسی نظام کو قبول کرنے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جان لو یہ معاملہ شریعت کا اتنا سادہ نہیں ہے، اب اگر اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو پھر یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں فاسق ہیں، نافرمان ہیں، باغی. تو شریعت چونکہ معاملہ، میں تو کچھ اسے اس طرح دیکھتا ہوں، شاید میں غلطی پر ہوں، اور میں یہ بات بڑے ہی ادب کے ساتھ علماء سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ وقت کی اہم ضرورت. اور تیسرا سوال، پھر شریعت کیسے؟ اس سوال کا ایک پس منظر جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوگا، یہ سوال اب بھی اٹھا ہے کہ کیا شریعت نافذ کی جائے گی ڈنڈے کے زور پر؟ یہ کیا کر رہے ہیں طالبان؟ کیا بندوق کی نالی کے ذریعے، بندوق کے ذریعے جو ہے اس کی گولی سے ڈرا کر شریعت قائم کی جا سکتی ہے؟ سوال ہے اپنی جگہ. اور اس سے پہلے یہ سوال اٹھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، لال مسجد کا سانحہ کو زیادہ پرانا نہیں ہوا، اور اس کے حوالے سے تمام علماء ایک بات پر متفق تھے، الحمدللہ کسی بات پر متفق ہیں. میں نے عرض کیا اس سے پہلے، چونکہ بعض ہمارے بہت ہی قابل احترام علماء بعد میں پہنچے ہیں، میں نے حوالہ دیا کہ شریعت کے حوالے سے سب لوگ متفق ہو چکے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ، وہ 22 نکات 31 علماء کے. اسی طرح یہاں اتفاق تھا کہ مطالبہ تو درست ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے لال مسجد والوں کا. یقیناً یہ بات جو ہے اس کے اندر وزن ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سوال اٹھتا ہے پھر صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی رہنمائی فرمائی جائے. یہ سوال ابھی تک اہل علم کے ذمے ہے، اور اب وہ دوبارہ اٹھ کر سامنے آیا ہے کہ وہ طریقہ غلط ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر صحیح طریقہ بتایا جائے، قوم کی رہنمائی کی جائے. اور جس عظیم نعمت سے، جسے اللہ نے اپنا احسان اور انعام قرار دیا، یہ شریعت کی تکمیل، اس سے ہم 63 برس سے محروم ہیں، اس نعمت سے ہم کیسے دوبارہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کیسے رب کے وفادار بن سکتے ہیں دوبارہ؟ اس وقت تو ہم کھڑے ہیں اللہ کے ان فتووں کی زد میں ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان فتووں کی زد سے نکلنے کا طریقہ کون سا؟ یہ ہیں کچھ اہم سوالات جو آج کی اس محفل میں، اور میں پھر عرض کروں گا کہ معذرت خانہ انداز میں، بس ادب، کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو عوام الناس کے ذہنوں میں ہیں، اور اس پر رہنمائی علماء کرام ہی دے سکتے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور اب ہم ان کی رہنمائی کے منتظر رہیں گے. اور میں اس بات کا بھی مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے تمام فاضل مقررین اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، اور جو بھی دیا گیا وقت ہے اس کے اندر اندر بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں. میں ایک بار پھر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ احسن الجزا.